مسلمین کے ساتھ امت اسلامیہ پوری طرح سے تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے. اسلامی معاشرہ تباہی کے قریب ہے, مکمل طور سے معاشرہ تباہ ہوا چاہتا ہے. روح اسلام مٹ رہی ہے, نام اسلام کا رہ گیا ہے, کچھ رسم و رسوم ہیں جو اسلام کی شکل میں باقی رہ گئے ہیں, ورنہ روح اسلام جان اسلام ختم ہو رہی ہے. تو سماج کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے سرکار سید الشہداء اٹھ کھڑے ہوئے. السلام. کیونکہ یہ ذمہ داری تو ہر مسلمان کی ہے. جب کبھی کوئی مسلمان ایسے حالات سے دوچار ہو, اسلامی معاشرے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھے, تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے. تو پھر حسین جو آغوش پیغمبر کے پلے ہوئے ہیں, جو فرزند زہرا ہیں, وہ کس طرح سے خاموش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ امام حسین نے یہ اصلاحی سفر آغاز کیا, اصلاحی تحریک کا آغاز کیا, یہ کہتے ہوئے آغاز کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. پہلے ہی مرحلے میں اپنے مقصد سے پردہ ہٹا دیا. اور اس کے لیے السلام جو راستہ امام حسین نے اختیار کیا, اس کی دو بنیادیں ہیں. ایک راستہ یہ ہے, ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات کو قبول نہیں کریں گے, موجودہ حالات کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. دوسرا راستہ یہ کہ دوسروں کو بیدار کریں گے, دوسروں کو آگاہ کریں گے, دوسروں کو ہوشیار کریں گے, تاکہ وہ بھی اس ظلم کا ساتھ نہ دیں. کیونکہ قرآن مجید کا ایک سماجی اصول ہے, ایک بنیادی سماجی اصول ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر انہی دو اصولوں کو ہم اپنا لیں اپنی زندگی میں, جہاں کہیں کسی نیک کام کو دیکھیں وہاں مدد کریں, تعاون کریں, اپنا فریضہ سمجھیں اس کی حمایت کرنا, اور جہاں کہیں کسی گناہ کو دیکھیں, ظلم کو دیکھیں, زیادتی کو دیکھیں, جارحیت کو دیکھیں, اس کی حمایت نہ کرنا, اس کا ساتھ نہ دینا, اگر اپنی ذمہ داری تصور کر لیں تو سماج کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا, سماج میں کبھی بھی خرابیاں نہیں پھیل سکتی. ہو کہ عرض کیا تھا کہ انسان پیدا ہی کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ دوسروں کی مدد کے بغیر نہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے, نہ کوئی یہ جو ہے برا کام کر سکتا ہے. جب تک کوئی ساتھ دینے والے نہ ہوں, سپورٹ کرنے والے جب تک نہ ہوں. اگر ابن زیاد کا ساتھ نہ دیا ہوتا کوفیوں نے, تو ابن زیاد نہیں بن سکتا تھا. حجاج بن یوسف کا ساتھ اگر کوفے والوں نے نہ دیا ہوتا, تو حجاج بن یوسف نہیں بن سکتا تھا. ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا شجاع ہوتا, کتنا ہی طاقتور حجاج ہوتا, کتنوں کو مارتا. دوسروں نے ساتھ دیا تب 120,000 افراد کو مار سکا. ایک دو کو نہیں مارا حجاج نے. جن لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر, معمولاً ظالموں کا ساتھ کیوں دیا جاتا ہے؟ ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی جانتے ہیں کہ ظالم ہے, اس کو اچھا وہ نہیں سمجھتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اب ظالموں کا تختہ جو ہے پلٹ جاتا ہے, پھر ان ساتھیوں سے انٹرویو لیجیے. جو زمانے میں ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, جب عراقی فوجی اسیر ہو کر کے آتے تھے, تو جس طلاقت لسان کے ساتھ, یہ جو ہے بلبل جتنی روانی کے ساتھ صدام کے مظالم کو وہ بیان کرتے تھے, ہم لوگ یہ بیان نہیں کر سکتے تھے. आगाह हैं, आशना हैं, वाकिफ हैं, जानते हैं, जानते हुए भी साथ क्यों देते हैं? डरते हैं, खौफ है, या लालच है या खौफ है। लेकिन अगर जिस खौफ और जिस लालच की वजह से जालिम का साथ देते हैं, ना वो चीज उन्हें मिल पाती है, ना उस चीज से जो है बच पाते हैं। बड़ा हसीन जुमला है सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मौला फरमाते हैं, मन हावला अमरं बिमासियतिल्लाह फहुवा अफवतु लिमा यरजू व असरउ लिमा यहजुर। इंसान अपना मकसद अगर हासिल करना, हर इंसान के कुछ जो है मकासिद होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। हासिल करने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता जायज रास्ता है, हलाल रास्ता है, मुबाह रास्ता है, अल्लाह की फरमाबरदारी के साए में हासिल किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है मुखालफत का रास्ता, अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता, गुनाह का रास्ता। अगर अल्लाह की नाफरमानी के जरिए से हम उस चीज को हासिल करना चाहेंगे, इमाम फरमाते हैं ये मकसद कभी हासिल नहीं हो पाएगा। और जिस चीज से आप बचना चाह रहे हैं, जिस चीज से महफूज रहना चाह रहे हैं, उससे आप महफूज ना रह सकेंगे। नतीजा तो आखिर में देखा जाता है ना, एंड में देखते हैं। आज आपने अगर दुकान खोली, आज आपकी सेल बहुत अच्छी हो गई, तो आप अपने बिजनेस को कामयाब बिजनेस नहीं कह सकते। साल पूरा तो होने दीजिए, कितने उतार चढ़ाव आएंगे, नशेब फराज कितने हैं। मनहा वाला अमरम बे मासियतिल्लाह, अगर कोई अपना मकसद हासिल करना चाहता है अल्लाह की मासियत के जरिए, अल्लाह का ये जो है गुनाह करके अगर हासिल करना चाहता है मकसद हासिल नहीं होगा। जिस चीज से बचना चाहता है उसी का शिकार हो जाएगा। जालिम का साथ क्यों दिया जाता है? लालच होता है, हमें ये चीज मिलेगी, या खौफ, हमारी जान अगर साथ न देंगे तो हम मारे जाएंगे, अगर हम ना मारेंगे तो वो हमें मार देगा। लेकिन क्या होता है ऐसे ही? उमर असाद का बेहतरीन नमूना सामने है। उमर असाद ने क्यों कत्ले हुसैन में इब्ने ज़ियाद का और यजीद का साथ दिया था? क्यों दिया था? क्या वो जानता नहीं था कि इमाम हुसैन बेगुनाह हैं? हमसे आपसे ज्यादा जानता था, हमने तो पढ़ा है, उसने देखा है। शनीदन कह बुहद मानंद दीदन, जो इंसान अपनी आंखों से देखता है वो बात ये जो है सुनी सुनाई बातों से नहीं ना पैदा होती है, अपनी आंखों से देखे था। रसूल की अहादीस को अपने कानों से उसने सुना था इमाम हुसैन के बारे में, रसूल के बर्ताव को देखा था, इमाम हुसैन की अजमत किरदार को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया था अपने उमर असाद ने। सुनी सुनाई बात नहीं थी कि शक कर लेता, क्या पता सच है क्या पता झूठ है। और दलील यह है कि इब्ने ज़ियाद ने पेशकश की थी उसको करबला जाने की, तो उसने पहले इनकार किया था, नहीं मैं भला इतना बड़ा गुनाह मैं करूंगा, अपने हाथों को खूने हुसैन में आलूदा करूंगा, तैयार नहीं हो रहा था हमारे साथ। लेकिन जब लालच और धमकी कि अगर नहीं तो रहेगी हुकूमत नहीं मिलेगी, हुकूमत के हुसूल का लालच, रहे की हुकूमत मिल जाएगी, बच्चे हमारे आराम से साथ पुश्तें ऐश करेंगी, मिला यह मकसद उसे? हासिल हो गया? नहीं ना मिला। जिस चीज से बचना चाहता था, जिल्लत से, रुसवाई से, मौत से बचना चाहता था, अपने खानदान की तबाही से बचना चाहता था, वही हुआ। लहदा जालिम उसी वक्त जुल्म कर पाता है जब कुछ उसके साथ देने वाले हों। कुरान कहता है ताआवनु अलल बिर, मदद तो चाहिए इंसान को, मदद करना भी चाहिए, मदद लेना मदद करना दोनों फितरी है इंसान के अंदर, मगर किसकी मदद, किसकी मदद करें किसकी मदद ना करें, इस्लाम ने दोनों बयान कर दिया। ताआवनु अलल बिर, मदद करना है तो सिर्फ नेकी की मदद करना, ये ना कहना जी इंसानियत इंसान की फितरत में है मदद करना, लिहाजा हम तो हर एक की मदद करते हैं, चोर आता है उसकी भी मदद करते हैं, कातिल आता है उसकी भी मदद करते हैं, जालिम आता है उसकी भी मदद, मजलूम आता है उसकी भी मदद, हम ہم تو صلح کل ہیں، ہمارا کام ہے فقط مدد کرنا. چور آیا چھت پہ چڑھنا چاہتا، اس کے پاس سیڑھی نہیں ہے، ہم سے مانگا جی بسم اللہ. کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہیلپ کرنا، مدد کرنا، مدد کرنا تو اچھی بات ہے نا. قاتل قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس چاقو نہیں ہے، چاقو ہم نے فراہم کر دیا، یہ ہیلپ ہے، مدد ہے. نہ اسے عقل مانتی ہے نہ اسے شریعت مانتی ہے. عقل بعنوان عقل، عقل پر کسی اور چیز کا غلبہ نہ ہو. عقل پر اگر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو گیا ہے تو فیصلہ کچھ اور ہوگا. عقل بعنوان عقل بات کر رہا ہوں، عقل بعنوان عقل. اگر عقل آزاد ہے، جو عقل آزاد کا حکم ہوتا ہے وہی شریعت کا حکم ہوتا ہے. ہمارے شریعت اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مگر عقل کون سی ہو؟ آزاد عقل ہو، مفادات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عقل نہ ہو. مفادات کی زنجیروں میں اگر جکڑی ہوئی عقل ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ اگر بے گناہ بچے کو تیر سے شوبہ سے شہید بھی کرتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، ایک بے گناہ بچے. لیکن اگر عقل آزاد ہے، اسلام میں جو عقل دلیل مانی گئی ہے وہ عقل آزاد دلیل مانی گئی ہے، مفادات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی دلیل نہ ہو. تعاون کی اجازت ہے، مگر تعاون کہاں پر؟ نہ صرف اجازت ہے، حکم ہے. تعاون امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. تعاون نیکی کے سلسلے میں، اور نیکی کیا ہے کہ میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، بظاہر کبھی کبھی کوئی کام اچھا نظر آتا ہے، لیکن صرف کام کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، جو کام کرنے والے کی نیت کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اسلام کی نگاہ میں کوئی اچھا کام اسی وقت اچھا کام کہلاتا ہے جب اچھے جذبے اور اچھی نیت کے ساتھ انجام پائے. مثال دی تھی میں نے، یہ جو زلزلہ آیا ہے، طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، وہاں والے مدد کے محتاج ہیں. مدد تو بھیجی جا رہی ہے، مگر مدد کے پیچھے مقصد کیا کار فرما ہے؟ مدد کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہے. اس طریقے سے رفتہ رفتہ اپنے قدم وہاں جما لیں. یہ کام بظاہر تو اچھا تھا، لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ اچھا نہیں. اچھا اس وقت ہے جب پورے اخلاص کے ساتھ انجام پائے وہ کام. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور نیک انسان کی یہ جو ہے علامتیں بتاتے ہیں، پہچان بتاتے ہیں. کیسے پہچانے ان کا کام اچھا ہے؟ فرماتے ہیں علامت البار عشرہ، ایک نیک انسان کی 10 علامتیں، 10 پہچان، اس سے آپ جانیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے. پہلی بات جو پیغمبر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، کیونکہ محبت اور نفرت انسان کا خاصہ ہے. کچھ سے انسان محبت کرتا ہے، کچھ سے انسان نفرت کرتا ہے. اسلام نے نہ محبت کرنے سے روکا ہے اور نہ نفرت کرنے سے، لیکن موضوع محبت کیا، کس چیز سے محبت کی جا رہی ہے، نفرت کس چیز سے، کس لیے کی جا رہی ہے. یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، اچھا انسان وہ ہے جو محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے. ذاتی جو ہے مفادات کی بنا پہ نہیں. اب بتا، ہمارے یہاں عام طور سے محبتیں اور نفرتیں، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، ایک اچھے عہدے پر فائز ہے، ہم گئے ہم ایک ایسی جاب چاہتے ہیں جس کے ہم اہل نہیں ہیں، اس نے وہ جاب ہمیں نہیں دی. اب ہمارے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نفرت کا؟ کوئی کمی اس میں نہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہم لائق بھی نہیں تھے. لیکن اگر ہم نالائق کو اس میں، ایک ایسا انسان جو بدترین انسان ہے، ظالم ہے، جابر ہے، لیکن ہمیں اس نے اچھی جاب دلا دی، یا اچھے پیسے ہمیں دے دیجئے، اچھی دولت ہمیں دے دی، ہم اس کے قصیدہ خواہ ہو جاتے ہیں. یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی کون ہے؟ یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر. یہ آدمی اچھا ہے اس لیے محبت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں اس نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے، ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہمیں نقصان پہنچائے، یہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، بھائی ہے، کچھ بھی ہو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے. اور اگر یہ شخص برا ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. یحب فی اللہ ويبغض في الله يصاحب في الله ويفارق في الله. اگر کسی کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی خاطر, اور اگر کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر. نہ نفس کے خاطر کسی کی ہم نشینی ہے اور نہ نفس کی خاطر. یغضب للہ ویرضا للہ, اگر اسے غصہ آتا ہے تو اللہ کی خاطر. یغضب فی اللہ ویرضا فی اللہ, اگر کسی سے راضی ہو گیا تو اللہ کی غصہ آ گیا تھا, بعد میں اس سے کہ یہ جو ہے راضی ہو گیا. کیوں راضی ہوا؟ دیکھا کہ نہیں اس نے غلط کام کیا تھا مگر توبہ کر لیا. جب توبہ کر لیا تو اللہ نے معاف کر دیا, ہم کیوں نہیں معاف کریں گے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اپنے نفس کے خاطر نہ کسی سے, نہ کسی کے سلسلے میں, نہ کسی کام میں جو ہمیں غصہ آتا ہے. غصہ جو انسان کی خاصیت ہے, مگر غصے کو بھی قابو بھی ہونا چاہیے. کنٹرول غصہ, غصہ کریں گے تو اللہ کی خاطر, اور اگر راضی ہو جائیں گے تو اللہ کی خاطر راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں یعمل للہ, جو کام بھی کرے گا اس کا ہر فعل, اس کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہے. وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ, اور اگر لوگوں کو دعوت دے گا, بلائے گا تو اللہ کی طرف بلائے گا, اپنی طرف نہیں بلائے گا. يَطْلُبُ إِلَيْهِ يَخْشَعُ لِلَّهِ وَيُحْسِنُ لِلَّهِ, ڈرے گا تو اللہ کی خاطر. خوف اگر اس کے اندر پایا جائے گا تو خوف کبھی دنیاوی مسائل کے لیے نہیں ہے. خوف ہمیشہ خدا کی خاطر اسے خوف ہے, اور نیکیاں جتنی کرتا ہے وہ ساری نیکیاں بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ 10 علامتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک نیک انسان ایک اچھے انسان کی پہچان بتاتے. یہ تماچا تھا جاہلیت کے منہ پر. اسلام سے پہلے حمایت کا معیار کیا تھا؟ دوستی کا معیار کیا تھا؟ یہ ہمارے قبیلے کا, یہ ہمارے خاندان کا ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے یہ ظالم ہو چاہے یہ مظلوم. ہمیں معلوم ہے یہ ظالم ہے مگر پھر بھی اس کا ہم ساتھ دیں گے, ہم اس سے پھر بھی محبت رکھتے ہیں. کیوں محبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے کنبے کا ہے, یہ ہماری فیملی کا ہے, یہ ہمارے قبیلے کا ہے, یہ ہمارے خاندان کا ہے. اسلام نے آنے کے بعد ان تمام امتیازات کو ختم کیا, تمام بنیادوں کو ختم کیا. محبت ہے تو اللہ کی خاطر, نفرت ہے تو اللہ کی خاطر, ساتھ دیں گے تو اللہ کی خاطر, ساتھ چھوڑیں گے تو اللہ کی خاطر. جاہلیت کے منہ پر تماچا تھا. عزیزو دو جاہلیتیں ہیں, ایک جاہلیت صغرا ایک جاہلیت کبرا. وہ جاہلیت صغرا تھی اور آج جاہلیت کبرا پائی جاتی ہے. اس زمانے میں لوگ جاہل بھی تھے اور جاہلیت کے شکار بھی تھے. آج پڑھے لکھے تو ہو گئے مگر جاہلیت وہی جاہلیت ہے. آج حمایتوں کا معیار کیا ہے؟ یو این او میں جا کے دیکھیے, سلامتی کونسل کے جو یہ جو ہے میٹنگیں ہوتی ہیں, کس کی حمایت میں یہ جو ہے ویٹو کیا جاتا ہے اور کن کے خلاف جو ہے ووٹنگ میں حصہ لیا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ ہمارا طرفدار کون ہے, ہمارا حلیف کون ہے. ہمارا حلیف کچھ بھی کر دے, کتنے ہی ظلم کرتا رہے, جب بھی کوئی قرارداد اس کے خلاف آئے گی ہم ویٹو کر دیں گے. یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ منتا یہ جاہلیت کبرا ہے. وہ جاہلیت صغرا تھی, جاہلیت کبرا ہے. آج اگر اس چیز کو معیار قرار دے لیا جاتا تو آج دنیا میں فتنہ فساد ختم ہو چکا ہوتا. اپنا ہے لہذا ہمیں اس کی حمایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. سیکورٹی کونسل کا سارا تماشا جو ہے جاہلیت گبر ہی ہے. لیکن اسلام نے جو نیکی کا معیار قرار دیا وہ یہی قرار دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر اخوانک, بات ہو رہی کہ مدد کہاں کرنا ہے, خیر اخوانک من اعانک علی طاعت اللہ وصدک عن معصیت اللہ وامرک برضا, بہترین دوست بہترین بھائی بہترین دوست تمہارا وہ ہے جو تمہاری جو ہے مدد کرے. کس کام میں مدد کرے؟ چوری میں مدد کرے, ڈاکی میں مدد کرے, گناہوں میں مدد کرے, معصیت الہی میں. من اعانک علی طاعت اللہ, جو تمہاری مدد کرے اللہ کی طاعت میں مدد کرے. وَصَدَّكَ عَنْ مَعْصِيَتِ اللَّهِ, اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہے ہو, اللہ کا گناہ کرنا چاہ رہے ہو, تمہیں روک دے, جو تمہارا جو گناہ میں تمہاری مدد کرے وہ تمہارا دوست نہیں ہے, وہ تمہارا بھائی نہیں ہے, وہ تمہارا دشمن ہے جو گناہوں میں تمہاری جو ہے مدد کرنا چاہتا ہے. سادی سی مثال ہے, ہمارے یہاں جو چیز ہے نا جسم اور روح, کچھ چیزیں ہماری روح کو نقصان پہنچاتے, کچھ چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی, گناہ روح کو نقصان پہنچاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اسپتال میں ہم ایڈمٹ ہیں, خدا نہ خواستہ آپریشن ہوا ہے, بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں, حتیٰ پانی پر بھی جو ہے پابندی لگ جاتی ہے, پانی نہ دیا جائے, ڈاکٹر نے جو ہے منع کیا ہے, اور پیشنٹ کے یہاں اتنی طلب ہوتی ہے. اب پیشنٹ نے پانی مانگا, وہ پانی اس کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, نقصان دہ ہے, مضر ہے, نہ دیا جائے اسے پانی. اس نے مانگا, جو پانی دے دے وہ دوست ہے, جو پانی نہ دے وہ دوست ہے. کون ہے دوست؟ ارے پانی مانگ رہا ہے, پانی سے, ہاں پانی, مگر یہ پانی اس وقت اس کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. جو نقصان دہ ہے, مضر ہے ہمارے لیے, اگر اس میں کوئی تعاون کرتا ہے تو ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. گناہ روح, گناہ قاتل روح ہے, گناہ ایک ایسا جراثیم ہے جو انسان کی روح کو بیمار ڈال کر کے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے. خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت اللہ وصدک عن معصیت اللہ, بہترین دوست تمہارا وہ ہے جو تمہیں مدد پہنچائے. کہاں مدد پہنچائے؟ طاعت خدا میں. اگرچہ برا لگتا ہے, رات بھر کے جگے ہوئے, ابھی نیند آئی ہے, صبح سو رہے ہیں, کوئی آ کے اٹھائے ہمیں, اچھا نہیں لگتا ہمیں, اگر تھپکی دے دے کے اور سلا دے ہمیں, یہ دوست ہے کہ دشمن؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے, تمہیں سلا دے رہا ہے, دوست وہ ہے جو تمہیں اٹھا دے گناہ کی طرف, ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں, دوست وہ نہیں ہے جو اور مدد دے دے. الیاذ باللہ شراب خانے جانا چاہتے, گاڑی نہیں کہا بسم اللہ چابی دیجئے, محفل گناہ میں جانا چاہتے ہیں. خیر اعوانک من اعانک علی طاعت اللہ وصد عن معصیت اللہ وامرک برضا, تمہیں حکم دے, تمہیں مشورہ دے, تمہیں نصیحت کرے کہ تم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرو. آج لوگ نصیحت کرتے ڈرتے ہیں, اے ہم سے کیا مطلب, ہم کیوں کرے, جاتے جہنم میں, جانے تو ان کو. باپ بیٹے کو نصیحت کرتے گھبراتا ہے آج کل, تو بیوی شوہر سے کہتے ہوئے گھبراتی ہے, شوہر بیوی سے کہتے ہوئے گھبراتا ہے. وہ شوہری کیا ہے جو روک ٹوک کرے؟ سب سے اچھا شوہر کون؟ جو کرتی ہیں بیگم کرنے دونے, وہ سب سے اچھے شوہر ہیں. پیغمبر فرماتے نہیں, خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت اللہ وصدک عن معصیت اللہ, بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو گناہ سے روکے, بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو گناہ سے روکے. وہ امرک برضا, تمہیں مشورہ دے, تمہیں نصیحت دے کہ تم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرو. مولا کائنات بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث فرماتے ہیں, فرماتے ہیں خیر الاعوان, خیر الاخوان من اعانک علی اعمال الاخرہ, بہترین دوست, بہترین بھائی, بہترین مددگار وہ ہے جو قیامت کے سلسلے میں تمہاری مدد کرے, جو ہماری اصل منزل ہے, جو ہماری اصل منزل ہے. ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, کائے کے لیے گیا ہے کالج میں؟ پڑھنے گیا ہے, علم حاصل کرنے. دو لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں تعلیم میں, اور ایک وہ ہیں جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں عیاشیوں میں. ہمیں کہاں کلاس میں جاؤ گے, چلو فلاں گیم ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈکا ہو رہا ہے, چلو کوئی ہوٹل میں کھا پی کر کے آتے ہیں, پیسہ بھی وہی دے رہے ہیں آپ کی طرف سے. کون ہے اچھا دوست, وہ یا وہ جو روکتا ہے کہ نہیں وہاں مت جانا, اپنے ٹائم کو جو ہے برباد نہ کرنا. مزہ تو اسی میں آتا ہے, پڑھنے میں کہاں مزہ آتا ہے, اچھا تو وہی لگتا ہے. گیم ہو رہا ہے اس میں جا کے سارے ہوٹلوں میں جا کے گھومتے پھرتے رہیں, اور بہت ساری جگہوں میں جن کا میں نام بھی لینا جو ہے پسند نہیں کرتا وہاں جاتے رہیں. بولا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں, دنیا کی مثال ایک مومن کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ایک کسان کی مثال کھیت کی ہے. ایک کسان کا جو رشتہ کھیت سے ہوتا ہے, ایک مزدور کا رشتہ جو کارخانے سے ہوتا ہے, ایک طالب علم کا جو رشتہ کالج سے ہوتا ہے, وہی رشتہ ایک مومن کا دنیا سے ہے. دنیا میں مومن عیش و آرام کرنے نہیں آیا کہ اگر عیش و آرام نہ ملا تو انگلی اٹھائی جائے, پریشانی ہو جائے. نہیں, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں, آنے کے بعد جس مقصد کے لیے تھے آئے تھے دنیا میں, آخرت سنوارنے کے لیے, آخرت سنوارنے کے لیے ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں. دوپہر کے جو مجلس میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے, یعنی بیان کروں گا, ویڈیو یقیناً موجود ہوگا, دیکھ لیجئے گا کس لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں ہے, دنیا میں بھیجے گئے ہیں آخرت کے لیے. کالج, کوئی بچہ کالج کے لیے نہیں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے بعد کی زندگی کے لیے. کوئی کسان کھیت میں کھیت کے لیے نہیں جاتا, کھیت میں جاتا ہے آئندہ یہ جو ہے زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے. مقصد یہی تو ہوتا ہے نا. اب وہ کھیت میں اس بات کی فکر نہیں کرتا گرمی ہے کہ سردی, نہیں نہیں آج گرمی بہت ہے آج ہم کھیت میں نہیں جائیں گے. گرمی ہو چاہے سردی, کسان کو تو کھیت میں جانا ہی جانا ہے. آج کلاس کا ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا, آج ہم نہیں جائیں گے کلاس. اگر کلاس ہے, پڑھانے والے ٹیچر اگر ہیں, پسینے پسینے ہو جاتا ہے طالب علم اگر کلاس میں شریک ہوتا ہے. ہاں ایئر کنڈیشن تو بہترین چل رہا مگر پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں, بیکار ہے اس کے لیے. البتہ اگر ایئر کنڈیشن بھی اچھا کام کر رہا ہے اور پڑھانے والے ٹیچر بھی موجود ہیں تو کیا کہنا, دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں. لہذا دنیا کی آسائشوں کا اسلام مخالف نہیں ہے. اگر آسائشیں بھی ہوں اور مقصد حیات بھی پورا ہوتا ہو تو کیا کہنا, نور اللہ نور ہے, مخالف نہیں ہے اسلام کا. اسلام جو ہے آپ کی آسائشوں کا, اسلام تو چاہتا ہے کہ مومنین بہترین زندگی بسر کریں اس دنیا میں. لیکن اگر دنیا کی آسائشیں, دنیا کا آرام آخرت سے ٹکرانے لگے, یا آخرت کو آباد کر لیں یا دنیا کو, تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو قربان کر دے آخرت پر. خیر الاخوان من اعانا علی اعمال الاخرہ, بہترین دوست بہترین بھائی وہ ہے جو اعمال آخرت پر تمہاری جو ہے مدد کرے. تو جہاں تک نیکی کا تصور ہے, تعاونوا علی البر, مدد کرو کس چیز کے اوپر, نیکی پر مدد کرو. نیکی کیا ہے, صرف کام کا اچھا ہونا نہیں ہے بلکہ وہ کام جو خدا سے جڑ جائے. اگر اس کام کے پیچھے خدا نہیں ہے, خدا سے جڑا ہوا وہ کام نہیں ہے, چاہے بظاہر کتنے ہی اچھا نظر آئے اسلام کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے. تعاونوا علی البر, اگر ایسا کام کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ اس کی مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کی مدد کرو اور تقوی میں مدد کرو. فرق کیا ہو گیا دونوں میں؟ بر وہاں ہے جہاں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھا کام انجام دینا چاہتے ہیں. تقوی وہ منزل ہے جہاں ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. تقوی یعنی گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے, مددگار کی ضرورت ہے. کوئی گناہ میں اتنی کشش ہوتی ہے, اتنی لذت ہوتی ہے گناہ میں کہ اسے اجتناب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر یوسف نے اپنے کو زلیخا کے دام فریب سے محفوظ رکھا, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لولا ان را برہان رب, اتنی لذت اس گناہ میں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمت بہی و ہما بہا, لولا ان را برہان رب. یوسف کا ارادہ, یوسف کے ساتھ گناہ کا ارادہ زلیخا نے کیا, یہی ارادہ یوسف بھی کر بیٹھتے اگر اللہ کی جو ہے نشانیوں کو نہ دیکھ لیتے. گناہ میں کشش ہے. ایک نوجوان کے لیے گناہ کو اپنے سے محفوظ رکھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ایک بھوکے کے لیے اپنی بھوک کو جو ہے بھوک پر قابو پانا, کھانا رکھا ہے نہیں کھاتا, भूख भी है, यानी कि भूख नहीं है, भूख है, खाना है, मगर नहीं खाता, इसलिए कि गुनाह है, इसलिए कि मासियत है। अपने को गुनाह से बचाना कोई आसान काम नहीं, मददगार की जरूरत है। शौहर को गुनाह से जो है बचाने के लिए बीवी मददगार बन सकती है, बीवी को गुनाह से बचाने के लिए शौहर मददगार बन सकता है, बेटे को गुनाह से बचाने के लिए बाप मददगार बन सकता है, बाप को गुनाह से जो है बचाने के लिए बेटा मददगार हो सकता है। तआवनु अलल बिर, नेक काम करने में भी आपको जो है मदद करना है और गुनाहों से बचाने में भी मदद करना है। गैर जानिबदारी इस्लाम में कोई चीज नहीं है कि हम तो गैर जानिब, हाँ गैर जानिबदारी का मतलब यह है कि आप इंसाफ के दायरे से खारिज ना हो, अगर यह मतलब है तो ठीक है, हम जुल्म किसी पर नहीं करना चाहते, हम जालिमों का साथ नहीं देना चाहते, उनकी जानिबदारी नहीं करना चाहते, लेकिन हक की जानिबदारी भी ना करेंगे। बातिल के सिलसिले में गैर जानिबदार है, मगर हक के जानिबदार है, हक के तरफदार हैं हम। गैर जानिबदारी क्या मतलब, न्यूट्रल हम, यानी क्या मतलब, हक और बातिल में अगर जिधर हक है उधर जाना है, जिधर बातिल उधर हमें नहीं जाना है। तआवनु अलल बिर्र व तक्वा, मदद करो नेकी पर और मदद करो तकवे पर, गुनाहों से बचाने। अलबत्ता मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अमल काफी नहीं है, कल भी मैंने अर्ज किया था ना कि तुतीबो कलामक व तुलीनो लिसानक, अच्छी बात को अच्छे अंदाज से पेश करना भी जरूरी है। अगर किसी को गुनाह से जो है बचाना है, तो गुनाह से बचाने क्या दो अंदाज होता है ना, एक लाठी मार अंदाज होता है, लठमार, और एक है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाओ, गुनाहों से रोको हिकमत के जरिए से। स्ट्रेटेजी आप इस तरह से तैयार करें कि सांप मर जाए लाठी ना टूटे, इस तरह से लोगों से बात करें कि उनके यहां दिलों में दीन से नफरत ना पैदा हो जाए, आखिर बाद लोगों को उसूल तरबियत नहीं आता, इस तरह से उनके सामने दीन को पेश किया जाता है कि दीन से ये जो है मुतनफिर हो जाते हैं। आप किसी को भी सारी गजा एक दफा में अगर पेट में ठूसना चाहेंगे तो बदहजमी तो हो ही जाएगी। जिम्मेदारी हमारी है, मगर जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस तरीके से दीन को पेश करें कि तरीका नहीं आता, सीखें उस तरीके को। कल तक आप गुनाह करते थे, आज आपने गुनाह करना छोड़ दिया, इसका मतलब है कि अब अपनी अपना सबका भूल गए, अब सब जहन्नमी। कल तक आप भी जहन्नमी थे भाई, क्या पता जो आज जहन्नमी आपको नजर आ रहा है कल तौबा करके दोबारा राह रास पे आकर के आपसे अच्छा निकल जाए। हुर को कौन समझता था कि हुर बन जाएंगे, ये सारे मिसालें हैं ना हमारे निगाहों के सामने। जन्नत और जहन्नम ना बांटिए, जन्नत और जहन्नम अल्लाह के हाथ में है, वो मालिक है जन्नत और जहन्नम में, जिसे चाहेगा जन्नत में भेज, जिसे चाहेगा। हमारा काम तो सिर्फ है उसके पैगाम को पहुंचा देना, माना माना नहीं माना नहीं, नतीजे के हम जिम्मेदार नहीं है, हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पैगाम पहुंचा देना, हमारी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से किसी को गुनाहों से रोक देना। जी पहले हम सीख लेंगे उसके बाद ये काम करेंगे, मालूम है 50 साल गुजर गए सीखे ही नहीं। नमाज के लिए वजू जरूरी है ना, जब वजू करेंगे तब पढ़ेंगे, ना वजू करेंगे ना पढ़ेंगे, क्योंकि बगैर वजू के नमाज तो नहीं होती। नहीं, आपको वजू करना है, जिस तरह से नमाज वाजिब है वैसे ही वजू करना भी वाजिब है, जिस तरह से लोगों को गुनाहों से रोकना हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरीके उस तरीके को सीखना भी जरूरी है जिसके जरिए से हम लोगों को रोक सकते हैं गुनाहों और मासियत से। ना होता है ना बार दफा कि ना ये होगा ना वो होगा, वजू ही नहीं करेंगे नमाज कहां से पढ़ेंगे। शर्त नमाज क्या है, वजू है। तआवनु अलल बिर्र व तक्वा, मदद करो लोगों की बिर नेकी पर और मदद करो किस चीज के ऊपर, तक्वा पर मदद करो। ये एक हिस्सा था। अब दूसरा हिस्सा, वला तआवनु अलल इस्मे वल उदवान, मदद करना भी है और मदद नहीं भी करना, क्योंकि अर्ज किया कि इंसान अच्छे काम के लिए भी जो है मदद चाहिए और बुरे काम के लिए भी जो है मदद चाहिए ना। अच्छा دوسروں کی مدد کے بغیر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا دوسروں کی مدد کے بغیر کوئی برائی کر سکتا ہے. اگر ساتھ دینے والے نہ ہوں, چھوٹا موٹا کام, چھوٹا موٹا جرم تو شاید اکیلے کر لے گا, لیکن بڑا جرم کرنا کوئی چاہتا ہے اتنے تنہا نہیں کر سکتا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم کیا ہے, عدوان کیا ہے؟ اسم یعنی گناہ, عدوان بھی گناہ ہے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی گناہ وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ میں روزہ نہیں رکھتا, اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ, میں شراب پیتا ہوں تو اپنا کمرہ بند کر کے میں پیتا ہوں, رات میں پیا صبح ہی نکلیں گے, شور ہنگامہ بھی نہیں کریں گے, کسی کی نیند بھی نہیں خراب کریں گے. یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے, دوسروں کو ان کا نقصان پہنچتا ہے. چوری کر رہے ہیں, چوری ایک گناہ ہے لیکن اس کا نقصان ہماری ذات تک محدود نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی کو قتل کر رہے, فریب دے رہے, دھوکہ دے رہے, کالا بازاری ایجاد کیا ہے, یہ جو ہے رشوت لے رہے ہیں, یہ سارے گناہ کون سے ہیں؟ کسی ملک پر یہ جو ہے لشکر کشی کر رہے ہیں, بے گناہوں پر حملہ کر رہے ہیں, یہ سارے وہ گناہ ہیں جو جس کا نقصان ہمیں تو پہنچے ہی گا, دوسروں کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. اسے کہتے عدوان. اسم بھی گناہ ہے, عدوان بھی گناہ ہے. اسم وہ گناہ جس کا نقصان ہماری اپنی ذات تک محدود ہے, اور عدوان وہ گناہ ہے جس کا نقصان اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کے دوسروں تک سرایت کر جاتا ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا اس کی اپنی ذات سے تعلق ہے, اس کی بھی مدد نہ کرنا, اور اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا نقصان دوسروں کو پہنچ رہا ہے, اس کی مدد بھی نہ کرنا. یہ ایک اصول اسلام کا اگر آپ لے لیں, سارے اصولوں میں سے اسی ایک پر اگر ہم کاربند ہو جائیں, اسے اپنا لیں, جس کو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنایا. ہر گناہ ظلم ہے, ہر گناہ, کچھ اپنے اوپر ظلم ہے, کچھ دوسروں پر ظلم ہے. جب ہم اب وہ گناہ کرتے ہیں جو ہماری ذات سے محدود ہے, صرف ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ظلم تو نفسی, دعا قبائل میں پڑھتے ہیں نا, ظلم تو نفسی, ظلم تو نفسی. جو گناہ کرتے ہیں ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے, ظلم ہم اپنی ذات پہ کرتے ہیں, ظلم ہم اپنے نفس پہ کرتے ہیں. اور جب ہم دوسروں کے تئیں جو ہے کوئی یہ جو گناہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ظلم کرتے ہیں, اپنی ذات پر بھی ظلم, وہاں پر دوہرا ظلم ہو جاتا ہے. ایک چور دو ظلم کرتا ہے, اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. قاتل دو ظلم کرتا ہے, اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتا ہے, دوسروں کی ذات پہ ظلم کرتا ہے. ایک فریب کار, ایک دھوکے باز, ایک یہ جو ہے رشوت خار, دو ظلم کرتا ہے, دوسروں پر بھی ظلم, اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب ابو ذر کو خط لکھا, کتب رجل الی ابی ذر, یا ابا ذر اطرفنی بشیء من العلم. بہت خوبصورت یہ حدیث ہے. خط لکھا کہ اے ابو ذر, جو تمہارے پاس علم کا خزانہ ہے, تھوڑا سا اپنے علم کا تحفہ ہمیں بھی دے دو. اطرفنی بشیء من العلم. فکتب الی, ابو ذر نے سے جواب لکھا, علم کثیر, علم تو ایک دریا ہے, ایک سمندر ہے, بہت سارا علم ہے. ایک بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, کسی کو اگر تم نے سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا. اذا قدرت اللہ تسیء الی من تحبه ففعل, اگر تم سے ممکن ہو سکے تو جس کو تم دوست رکھتے ہو, جو تمہارا محبوب ہے, جس سے تم محبت کرتے ہو, اس کے ساتھ برائی نہ کرو. جسے تم دوست رکھتے ہو, جو تمہارا محبوب ہے, دشمن کی بات نہیں کر رہے ہیں, غیروں کی بات نہیں ہے, اپنے محبوب کے ساتھ برائی نہ کرو. اگر ایسا کر سکتے ہو ففعل, تو ضرور کرو, اس کے ساتھ برائی مت کرو. فقال له, اس نے حضور سے کہا کہ ارائیت احدا, اَن يُصِيَ مَن يُحِبْ. آپ نے کس پاگل کو دیکھا ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ برائی کرے؟ کسی کو دیکھا ہے کوئی برائی کرتا اپنے محبوب سے؟ محبوب کے ساتھ تو سب کا برتاؤ اچھا ہی ہوتا ہے نا. جب تک محبوب محبوب ہے, کبھی کبھی محبتیں بعد میں تبدیل ہونے لگتی, اس کی بات نہیں ہے. بات وہ ہے جو محبوب ہے محبت کر رہے ہیں, اولاد سے محبت ہے, شوہر کو بیوی سے محبت ہے, بیوی کو شوہر سے محبت. جب تک یہ رشتہ ہے محبت باقی ہے. تعجب تو کہا, بھودر کیا کہہ رہے ہو, تم سے میں نے علم مانگا ہے, تم جواب میں کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی عمیق بات جناب بزر نے کہی. کہتا رائت احدن ان یوفیا الا من یحب, جسے محبت کرتا ہے اسے کوئی برائی نہیں کرتا. اب ادھر نے کہا نعم, ہاں دیکھا ہے, ایک نہیں ہزاروں, ایک نہیں لاکھوں. کہا وہ کون؟ کہا بتاؤ سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے ہے؟ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنی ذات سے. نفسک احب الانفس الیک, سب سے زیادہ محبت تمہیں اپنی ذات سے ہے. اذا عصیت اللہ فقد اسأت نفسک, جب تم اللہ کی معصیت کرتے ہو تو یہ اللہ کی معصیت نہیں, یہ اپنے اوپر ظلم ہے, اپنے ساتھ برائی ہے. دیکھو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کا گناہ مت کرنا, اللہ کی معصیت نہ کرنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, کیونکہ یہ نافرمانی نافرمانی نہیں, یہ اپنے ساتھ ظلم ہے جسے تم سمجھ نہیں رہے ہو. ہر گناہ ظلم ہے, چاہے وہ گناہ جو دوسروں کے ساتھ کیا جائے, یا وہ گناہ جس کا دائرہ ہماری ذات تک محدود ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزہ نہیں رکھتے, کوئی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور وہ گناہ جس کا نقصان دوسروں تک یہ جو ہے سرایت کر جائے, وہاں کے اوپر دوہری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی اپنے ساتھ اگر انسان گناہ وہ گناہ کرتا ہے جس کا دائرہ اپنی زندگی تک محدود ہے, یہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی ظلم ہے. قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, جو شخص شراب پینا چاہتا ہے آپ اس کی مدد نہ کریں. شراب کے سلسلے میں پیغمبر کی جو حدیث ہے, 10 لوگوں پہ پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے, 10 لوگوں پر اس سلسلے میں. دیکھیے مدد کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص شراب کی نیت سے انگور بونے انگور بوتا ہے, غارت سے انگور, اس پہ لگا باغ لگا رہا ہے, کاہے کے لیے کہ انگور ہوں گے شراب خانے میں بھیجیں گے. جو انگور کو توڑتا ہے اس پہ لگا, جو انگور کو توڑنے کے بعد گاڑی پہ ڈھو کر کے لے جا رہا ہے کارخانے کی طرف, اس پہ لعنت. جو شراب بناتا ہے اس کے اوپر لعنت, جو شراب بیچتا ہے اس کے اوپر لعنت, جو شراب کو یہ جو ہے سرو کرتا ہے اس پر لعنت, جو شراب پیتا ہے اس پر لعنت. خوب شراب ہم پی رہے ہیں, اللہ عزب اللہ, کسی کو اس کا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, ہماری ذات تک ہے, لیکن یہ اسم ہے. یہاں پر بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم مدد کریں کسی کی. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مولا فرماتے ہیں کہ ظلم نفس من عصى اللہ, جس کسی نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. یا من احمل بطاعت اللہ فقد ظلم نفسه, ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر. جو شخص اللہ کی طاعت میں سستی کرتا ہے, نماز کا وقت آ گیا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, خمس لینے کا ٹائم آ گیا ہے خمس ادا نہیں کرتا ہے, مظلوموں کی حمایت کا وقت آ گیا ہے مظلوموں کی حمایت کے لیے نہیں اٹھتا ہے. من احمل بطاعت اللہ فقد ظلم نفسه, یہ انسان خود اپنے اوپر نفس کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. ہم دوسروں کے ذریعے کیے گئے اپنے نفس پر ظلم سے تو پناہ مانگتے ہیں, فریاد کرتے ہیں نا, فلاں ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس وقت کیوں نہیں فریاد کرتے جب ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ دوسروں کے ظلم سے پناہ مانگنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ خود اپنے اوپر کیے گئے اپنے نفس کے ذریعے ظلم سے پناہ مانگے. پہلا مرحلہ ہے ظلم سے جو ہے پناہ مانگنے کا. اگر انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے, کیونکہ دوسرے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اسی وقت ممکن ہے اس کی ہے مدد کرے. مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں, اپنے نفس کے اوپر ہم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. ہم اکثر اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں مگر توجہ نہیں ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. بہت سی بیماریاں وہ ہیں کہ بیماریوں میں مبتلا ہم ہیں مگر ہمیں احساس بیماری نہیں ہے. جب دوسرے ظلم کرتے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے, فریاد ہماری جو ہے بلند ہو جاتی ہے, لیکن جب ہم اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں اتنی تحریکیں اٹھتی ہیں, عدل کی, انصاف کی تحریکیں اٹھتی ہیں, ظلم سے نجات کی تحریکیں اٹھتی ہیں, ہمیشہ اسی طرف توجہ ہوتی ہے کہ دوسرے ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم جو خود ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. پہلی منزل قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم, ان لوگوں کی مدد نہ کرو جو اپنے اوپر ظلم کرتے, بل عدوان, اور ان لوگوں کی بھی مدد نہ کرو جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہم ایسے ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ ہمیں توجہ بھی نہیں ہے ہم نے کس طرح سے اپنے اوپر ظلم کیا, کس طرح سے ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا. ایک عام سا رواج, ہم کبھی کبھی اپنی عبادتوں کو گناہ میں تبدیل کر دیتے ہیں, عبادتوں کو گناہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسلام میں شادی عبادت ہے, شادی اسلام میں تفریح نہیں ہے. بہت سے لوگ شادی کو تفریح سمجھتے ہیں, وہاں کہیں اگر دین مذہب کی بات کرو کہ مولانا یہاں تو چھوڑ دیجئے, ارے مسجد میں ہم ہمارے میں مگر کافی نہیں ہے, آپ یہاں بھی چلے آئے. آپ کیا شادی کو مسجد سے الگ سمجھتے ہیں؟ شادی مسجد سے الگ نہیں, شادی اسلام میں عبادت ہے. ایک ایسی ما من بناء احب الى اللہ من النکاح, حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بنیاد رکھی جاتی ہے خدا کے نزدیک نکاح سے زیادہ محبوب کوئی بنیاد نہیں ہے. دیکھیں چند مقامات ہیں جب انسان کی دعا قبول ہوتی, دعا قبول ہونے کا تو ہر ایک کو شوق ہے نا, مومن ہو, کافر ہو, فاسق ہو, عادل ہو, متقی, پرہیزگار, ہر ایک کی آرزو ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں, ہر ایک یہ چاہتا ہے نا ہماری دعا قبول ہو جائے. کچھ مواقع ہیں جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے, ایک وہ موقع ہے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے, آرزو رہتی ہے کہاں کے دیکھنے کو ملتا ہے کب دروازہ کھلتا ہے, ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں, اس لحظے کا انتظار کریں جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے, اور ایک وہ موقع ہے جب نکاح ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں شادی کتنی بڑی عبادت ہے ہمارے یہاں. شادی سے پہلے کنوارا ایک رکعت نماز پڑھتا تھا تو ایک رکعت کا ثواب ملتا, شادی کے بعد ایک رکعت پڑھا 70 رکعت کا ثواب لیا. تو شادی تفریح ہے یا عبادت ہے؟ شادی عبادت ہے, بزم شادی بزم تفریح نہیں ہے, بزم عبادت ہے. مگر افسوس جس وقت خدا اتنا مہربان ہے, جس وقت اس نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے, ہم بجائے اس کے کہ خدا کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں. مکس گیدرنگ ایک عام فیشن ہے نا, یعنی کیا مطلب مکس گیدرنگ؟ وہ جگہ جہاں کے اوپر مرد اور عورت, مرد بھی ہیں اور نامحرم عورتیں بھی بغیر حجاب موجود ہیں. حجاب میں اگر ہیں ہم اسے, وہ اسلام کے اندر منع نہیں ہے. اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا ہے کہ مردوں کے درمیان میں خواتین آ جائیں, البتہ بہتر ہے کہ حجاب میں بھی اگر فاصلہ رہے تو بہتر ہے, لیکن اگر حجاب میں ہیں خواتین تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے, آ سکتی ہیں. مکس گیدرنگ یعنی بے حجاب عورتیں نامحرم مردوں کے درمیان, کوئی اسلام میں حرام ہے, گناہ ہے. ہم اپنی بزم عبادت کو بزم گناہ اور معصیت میں تبدیل کرتے ہیں, آسانی سے تبدیل کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. کبھی کبھی گھاٹا ہمارا ہو رہا ہے, ہم دھوکے میں ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. ایک عالم دین کہیں گئے تبلیغ کرنے کے لیے, انہوں نے جملہ کہا, بھائیو ایک بات کا خیال رکھنا, پردیسی کہیں تمہیں دھوکہ دے کے نہ چلے جائیں. تاجروں کا مجمع تھا, یہ جو ہے وہ دکانداروں کا تفریح لگے, مولانا آپ کو شاید دکانداری آتی نہیں ہے, ہم پردیسیوں کو ٹوپی پہناتے ہیں, پردیسی ہمیں ٹوپی نہیں پہنا سکتا. اجنبی جب آ گیا اسے مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, ریٹ ہی نہیں معلوم ہے, تو ہم اسے دھوکا دیتے ہیں. ہم اسے وہ ہمیں کیا دھوکا دے گا؟ کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ تم جسے دھوکا دے رہے ہو در حقیقت اپنے کو دھوکا دے رہے ہو. اس کا تو $10-$20 تم نے لیا, تم نے اپنا ایمان اس کے ہاتھوں بیچ دیا, کیونکہ اس کا بدلہ تو تمہیں قیامت میں دینا پڑے گا نا. اس $10 کی قیمت جو وہاں چکانی پڑے گی وہ بہت مہنگا پڑے گا. تو کس نے دھوکا دیا؟ اس نے یا تم نے؟ ٹوپی کس نے تمہارے سر پہ ٹوپی پہنا کے وہ چلا گیا $10 میں. وہاں کے اوپر جب حساب ہوگا, اب وہاں تو کہے گا ہمارا $10 لو, وہاں تو ڈالر ہے نہیں, حساب تو دینا پڑے گا نا. حدیث سنے پیغمبر کی, قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے نیک اعمال لے کے پہنچیں گے, مجلسوں کا خزانہ لے کے پہنچے ہیں, جو آنسو نکلے آنسو کا ثواب لے کر کے پہنچے ہیں, ماتم کیا ہے اذائے حسین میں اس کا ثواب لے کے پہنچے ہیں, مقبول نماز مقبول روزے لے کر کے پہنچے ہیں. بڑا اطمینان ہے کہ جنت تو ہماری ہے, نمازیں ہم نے پڑھی ہے, روزے ہم نے رکھے ہیں, ماتم ہم نے حسین پر کیا ہے, آنکھو بہایا ہے اذائے حسینی میں, ہمارے لیے تو ساری آسانیاں ہیں. لیکن اب وہاں جب عدالت الہی میں پہنچا, وہاں حساب کتاب ہے نا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, روک لیا, کہا خدایا ان محمد عسکری کو روکی. ارے بھائی یہ ذاکر حسین تھے, مبلغ تھے, مولانا تھے, فلا تھے, انہیں کیا روکنا ہے؟ کہا نہیں نہیں روکیے تو ذرا سا, ان کو اتنا پیسہ ہمارا ان کے اوپر باقی ہے, انہیں ہم نے دعوت دی تھی مجلس پڑھنے کے لیے, ٹکٹ بھیج دیا تھا, یہ آئے نہیں, پیسہ جیب میں رکھ لیا ہم نے, پیسہ جیب میں رکھ لیا, آئے نہیں تھے. ارے ہزاروں کہیں ایک واقعہ ہو گیا تھا, اب وہاں پھنسے. چلو بھائی ان کا پیسہ تو کہاں سے دیں, یہاں کہاں پیسہ ہے, وہ جو مجلسیں پڑھی تھی نا اس کا ثواب ان کو شفٹ ہو جائے گا. وہاں کے اوپر یہ جو ہے بینکرپسی کوئی فائل نہیں کر سکتا. جہاں پر ہے ہی نہیں, یہاں تو ہے نا, بڑی بڑی کمپنی لوٹا مارا کھایا, اس کے بعد بینکرپسی فائل کر دے, جاؤ چھٹ گئے, وہاں کوئی بینکرپسی نہیں ہے. جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے اس میں سے, اب وہ جتنے بھی راضی ہو جائیں, مشکل تو یہ بھی ہے راضی ان کو کرنا ہے. اچھا بعض لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس نیک عمل ہے ہی نہیں, لیں گے کیا ہم سے, ہم نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے کون سے روزے رکھے ہیں, کیا لیں گے ہم سے؟ بینکرپسی فائل نہیں, دوسرا راستہ وہاں پر ہے. اگر نام اعمال میں نیکی نہیں تو ان کی برائیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی, اپنی برائیاں ہی کیا کم تھی کہ ان کی برائیاں بھی سر آ پڑی, ان کی برائیاں بھی سر آ پڑی. ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, ہم سوچ رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم معصیت کر رہے ہیں, بڑے ہوشیار ہم ہیں. ہم ہوشیار نہیں ہیں, ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ دو پیسے کا اس کو دھوکہ دے دیا, دو پیسے کا اس کو فریب دے دیا, بڑے خوش, اب کیا بیوقوف بنایا اسے؟ بیوقوف بنایا نہیں, بیوقوف بنے ہیں, کیونکہ اس کی دسترس سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا نا. گواہ کا ہے تمہارے پاس, عدالتوں میں اکثر گواہ کی کمی کے بنا لوگ چھوٹ جاتے ہیں نا. ہمارے عموماً اچھا وکیل رکھ لیجیے, قتل کیا نکل گئے, کہاں کوئی گرفت میں آ سکتے ہیں. وہاں گواہ کہاں ہیں؟ ہمارا ہاتھ گواہی دے گا, گواہ باہر سے نہیں آئے گا, ہمارا رواں رواں گواہی دے گا, کیونکہ قیامت میں زبان سے نہیں پوچھیں گے, اس کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, پریکٹس کر چکی ہے زبان, اس سے پوچھیں گے بتاؤ, ہاں بولو, اس کا ٹکٹ تم نے واپس نہیں کیا تھا؟ نہیں نہیں بھلا ہو سکتا ہے, میں نے بالکل واپس کر دیا تھا, اصل آیا ہی نہیں تھا ٹکٹ, تو واپس کیا کرتے ہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم, زبانوں پہ تو تالے لگا دیے جائیں گے, تمہیں نہیں بولنا ہے, بول چکے بہت بول چکے. تکلمنا بایدیہم وارجلہم, آج تو ہاتھ بولے گا پیر بولے گا, جو ہمیشہ چپ رہا کرتے تھے وہ قیامت میں بولیں گے, بدن کا رواں رواں بولے کھال بولے گی, یہ گواہی دیں گے. ان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے, پریکٹس ہی نہیں ہے. اور انسان وہاں پریشان ہو جائے گا, ارے یہ کہاں سے بولنے لگے, ہم نے تو بہت مہارت کے ساتھ جرم کیا تھا, کوئی ثبوت چھوڑا ہی نہیں تھا. ایک درخت وہاں کھڑا تھا, ہمیں کیا پتا کہ درخت بولے گا, ہم نے اسے بھی کاٹ دیتے. جان انسان گھبرا کر کے اپنے اعضاء و جوارح سے شکایت کرے گا, کمبختو سارا گناہ ہم نے تمہاری خاطر کیا تھا. بھائی جب انسان گناہ کرتا ہے مزہ کس کو ملتا ہے؟ لذت ہے نا گناہ میں. چوری کر کے ناجائز پیسوں سے شاندار بلڈنگ بنا لیا, بہترین گاڑی خرید لیا, آرام دہ گاڑی, مزہ تو ملتا ہے نا. کس کو مزہ ملتا ہے, بدن کو یا روح کو؟ روح تو مسترب رہتی ہے, روح بے چین رہتی ہے. اگر یہ جو ہے زندہ ہے روح, مر گئی ہے تو بات ہی چھوڑیے. ضمیر اگر مردہ ہو چکا ہے, لیکن اگر ضمیر زندہ ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا. یہ جب برائی کرنے کے بعد روحوں کو نیند نہیں آتی ہے, البتہ ابتدا میں آہستہ 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 روح کو سلا دیتے ہیں یا مار ہی دیتے ہیں, مردہ ہو جاتا ہے ضمیر, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو پھر مزہ ملنے لگتا ہے. جسم کو مزہ ملتا ہے, صبح نماز کا وقت ہو گیا ہے, وہ بھی خاص اور ٹھنڈک اگر پڑ رہی ہے, یہاں والی ٹھنڈک نہیں, یہاں تو گھر میں ہیٹر وغیرہ لگا ہے, وہاں جہاں پر صرف لحاف سہارا ہوتا ہے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت اگر بستر سے نکلتے جسم کو آرام ملتا ہے یا تکلیف ٹھنڈے پانی سے جب یہ جو ہے وضو کرتا ہے آدمی, جسم کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اگر سوتا رہ جائے مزہ آتا ہے نا, آرام ملتا ہے. سارا گناہ انسان کرتا ہے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے, جس کی خدمت کیا تھا عمر بھر وہی قیامت میں ہمارے خلاف ہو گئے, وہ ہمارے خلاف گواہی دینے لگے. آخر میں انسان جھلا کر کے کہتا لما شہدتم علینا, پڑھیے قرآن میں لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی, تمہارے لیے ساری ہم نے خدمت کی تھی, نمک حراموں تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, لماش, اور یہ بتاؤ تمہیں جو ہے بولنا کہاں سے آ گیا, بولتی تو زبان تھی, ہاتھ کہاں بولتا تھا؟ بدبخت زبان نہیں بولتی ہے, اللہ کی دی ہوئی قدرت بولتی ہے. اللہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے, اس نے زبان کو یہ صلاحیت دی, جو زبان کو صلاحیت دے سکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے, پیروں کو بھی دے سکتا ہے, جب چاہے صلاحیت دے, جب چاہے صلاحیت چھین لے. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, خال سے انسان کہے گا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, تو بولنا کہاں سے. خال جواب دے گی انتقن الذي انتقى كل شيء, جس نے زبان کو بولنا سکھایا تھا اسی نے ہمیں بھی بولنا سکھایا ہے. تو ہم آج اگر دنیا میں گناہ کرتے ہیں ہم اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہیں, ہوشیار نہیں ہیں, بیوقوف ہیں. معمولی سی قیمت کے اوپر اپنا گرا بہا خزانہ جو ہے قربان کر دیتے ہیں, ایک چاکلیٹ کا لے کر کے ہیرا دے دیتے ہیں. یہ عقل مندی ہے, دانش مندی ہے. عقل مند وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی. عقل مند عمر سعد نہیں تھا, عقل مند حبیب ابن مظاہر تھے. وہ بھی کوفے میں رہتے تھے, یہ بھی کوفے میں رہتے تھے, دونوں کوفے میں رہتے تھے نا. عمر سعد بھی کوفے میں ہے, حبیب بھی کوفے میں. حبیب ابھی کوفے میں ہے, کربلا نہیں آئے ہیں, حسین کربلا پہنچ چکے ہیں, عمر سعد بھی اپنا لشکر لے کر کے آ چکا ہے. روزانہ عمر سعد کے لشکر میں اضافہ ہی ہوتا ہے. خصوصی حکم دیا تھا ابن زیاد نے کہ جب لشکر فوجیں پہنچیں کربلا میں تو خاموشی سے نہ جائیں, گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تاکہ ان کی ٹاپوں کی آواز سن کر کے اہل بیت کے بچوں کے دل دہل جائیں. روزانہ خبر آ رہی ہے آج فلاں جگہ سے مدد آئی عمر سعد کو, آج فلاں لشکر آیا, آج اتنے ہزار آئے, آج اتنے سو افراد آئے. یہ سب سن سن کر کے جناب زینب کا دل دہل رہا. ایک دفعہ بھائی کے پاس آتی, بھیا کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, بھیا کیا آپ کو کہیں سے مدد نہیں مل سکتی ہے. دہرا نے کہا کیوں نہیں, میرا ایک بچپن کا دوست ہے کوفے میں جسے حبیب کہتے ہیں. تو بھیا حبیب کو خط لکھ کر کے انہیں مدد کے لیے بلوائیے, حسین تعاون مانگ رہے ہیں حبیب سے. حسین نے قلم اٹھایا, خط لکھا, الا رجل فقی حبیب ابن مظاہر, لکھتے حبیب فرزند زہرا بلاؤں میں گھرا ہوا ہے, دشمنوں کے نرغے میں ہے فرزند زہرا, حبیب میں تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہوں. رات کے وقت یہ خط جو ہے کوفہ پہنچتا ہے, جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. ایک دفعہ دق الباب ہوا, کھانے کو چھوڑ کر کے دروازے پہ آئے, کون؟ انا برید الحسین, میں قاصد حسین ہوں, حسین کی طرف سے خط لے کر کے آیا. خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا. کوفے کے حالات بڑے پراشوب ہیں, بیوی کو شوہر پہ بھروسہ نہیں ہے, شوہر کو بیوی پہ بھروسہ نہیں ہے, لوگ اس طریقے سے اپنے کو بیچ چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں. حبیب خط کو لے کر کے گھر میں آئے, آنے کے بعد مومنہ نے پوچھا کس کا خط تھا؟ حبیب کہتے حسین ابن علی کا خط ہے, فرزند زہرا کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا. کہا تو پھر ارادہ کیا ہے؟ حبیب حالات کے تحت کہتے ہیں کہ بلایا ہے مگر مجھ سے کیا مطلب ہے, دو شہزادوں کی جنگ ہے, ہم کیوں اپنا وقت اس میں ضائع کرے, بس یہ سننا تھا. کہ ایک دفعہ مومنہ کھڑی ہو گئی, چادر لا کے حبیب کو دیا, حبیب یہ چادر پہن کے تم گھر میں بیٹھے رہو, تم گھر میں بیٹھو, میں اپنی آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی اگر تم نہیں جا سکتے. حبیب نے کہا مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, بھلا میری بجا فرزند زہرا مدد کے لیے بلا ہے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں. اجرکم اللہ, حبیب تیار ہوتے ہیں. یہ کوفے کے حالات ایسے نہیں کہ علنن حبیب نکل سکے. اپنے غلام سے کہا جاؤ گھوڑا لے کر کے کوفے کے باہر فلاں جگہ پہ میرا انتظار کرو, میں آتا ہوں, تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو سکے, پتہ نہ چل سکے کہ حبیب کوفے سے حسین کی مدد کے لیے جا رہے, ورنہ فوراً گرفتار کر لیا جائے گا حبیب کو. جناب حبیب غلام کو بھیج دیتے ہیں. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. خود حبیب کا بیان ہے کہ جب میں وہاں قریب پہنچ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, گھوڑے کے آگے دانا رکھا ہے, گھوڑے کے آگے پانی رکھا ہے, گھوڑا نہ دانا کھانے کو تیار ہے نہ پانی پینے کو تیار ہے, گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے اسبِ باوفا, تو پریشان نہ ہو, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پر بیٹھ کر کے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. جیسے ہی حبیب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی, ارے اپنا سر پیٹنے لگے, ہائے فرزند زہرا, ایسا وقت آیا کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار. اجرکم اللہ, حبیب قریب پہنچنے کے بعد غلام سے کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا عجب, جب تک اپنی خدمت کا تھا اپنے ساتھ رکھا, اب جو آقا حسین کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزادی کا پروانہ دے رہے ہو, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. غلام اپنے حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے کربلا کی طرف. حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک دیکھا کوفے کی طرف سے گرد و غبار بلند ہو رہا ہے. ایک دفعہ حسین کہتے بھیا عباس, میرے لال علی اکبر, ارے میرا دوست حبیب آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. علی اکبر اور عباس استقبال کر کے حبیب کو لاتے ہیں. جب فضا کو اطلاع ملی کہ حبیب آئے ہیں, فوراً جا کے بی بی زینب کو خبر دیتے, بی بی مبارک ہو, بی بی مبارک ہو, آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے. یہ خبر سننی تھی کہ حبیب سے, کہ خبر سننی تھی کہ فضا سے. زینب نے کہا اے فضا, جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا آئی, اے حبیب مبارک ہو, شہزادی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے. بس یہ سننا تھا, حبیب زمین پہ گھوڑے سے اترے, اپنا سر پیٹنے لگے, خاک کربلا کو سر پہ ڈالا, ہائے میرا مقدر میرا نصیب, ثانیہ زہرا نے مجھے سلام کہا. اے حبیب تم نے زینب کے سلام کی بڑی قدر کی. اے حبیب اگر عصر عاشورہ بھی موجود ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے, بیویوں کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں, سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے محل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ہمیشہ نیکی اور تقوی کی مدد کرتے رہیں اور ہمیشہ گناہ اور ظلم سے دوری اختیار کریں. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما، معبود جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما، بار الہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں قرار دے، بار الہ اسلام دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، بار الہ مراجع عظام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھ، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصاب میں شمار ہو سکے، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره.